मुझे दिली ख्वाहिश है और मैं दुआ करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ जावे कि दर हकीकत ईमान के मफहूम के लिए ये बात ज़रूरी है कि पोशीदा चीज़ों को मान लिया जाए, और जब एक चीज़ की हकीकत हर तरह से खुल जाए या एक वाफर हिस्सा उसका खुल जाए तो फिर उसका मान लेना ईमान में दाखिल नहीं। बस अब जो दिन का वक्त है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस बात पर ईमान लाता हूँ कि अब दिन है रात नहीं है, तो मेरे इस मानने में क्या खूबी होगी और इस मानने में मुझे दूसरों पर क्या ज़्यादत है। सईद आदमी की पहली निशानी यही है कि इस बाबरकत बात को समझ ले कि ईमान किस चीज़ को कहा जाता है, क्योंकि जिस कदर इब्तदाई दुनिया से लोग अम्बिया की मुखालफत करते आए हैं, उनकी अकलों पर यही पर्दा पड़ा हुआ था कि वो ईमान की हकीकत को नहीं समझते थे और चाहते थे कि जब तक दूसरे अमूर मशहूदा महसूसा की तरह अम्बिया की नबुव्वत और उनकी तालीम खुल न जाए तब तक कबूल करना मुनासिब नहीं। और वो बेवकूफ़ ये ख्याल नहीं करते थे कि खुली हुई चीज़ को मानना ईमान में क्यों कर दाखिल होगा, वो तो हिंदसा और हिसाब की तरह एक इल्म हुआ, न कि ईमान। बस यही हिजाब था कि जिसकी वजह से अबू जहल और अबू लहब वगैरह अवाइल में ईमान लाने से महरूम रहे, और फिर जब अपनी तकदीब में पुख्ता हो गए और मुखालफाना राहों पर इसरार कर चुके, उस वक्त आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के खुले खुले निशान ज़ाहिर हुए, तब उन्होंने कहा कि अब कबूल करने से मरना बेहतर है। गर्ज़ नज़र दकीक से सादिक के सिद्क को शिनाख्त करना सईदों का काम है और निशान तलब करना नहायत मनहूस तरीक और अशकिया का शेवा है, जिसकी वजह से करोड़हा मुनकर हेज़मे जहन्नम हो चुके हैं। खुदा तआला अपनी सुन्नत को नहीं बदलता, वो जैसा कि उसने फरमा दिया है उन्हीं के ईमान को ईमान समझता है जो ज़्यादा ज़िद नहीं करते, और क्राइन मुरजह को देख कर और इलामात सिद्क पाकर सादिक को कबूल कर लेते हैं, और सादिक का कलाम, सादिक की रास्तबाजी, सादिक की इस्तिकामत और ख़ुद सादिक का मुँह उनके नज़दीक उसके सिद्क पर गवाह होता है। मुबारक वो जिनको मर्दम शनासी की अकल दी जाती है। माँ सिवा इसके जो शख्स एक नबी मतबू अलैहिस्सलाम का मुत्तबे है और उसके फरमूदा पर किताबुल्लाह पर ईमान लाता है, उसकी आजमाइश अम्बिया की आजमाइश की तरह करना एक किस्म की नासमझी है, क्योंकि अम्बिया इसलिए आते हैं कि ता एक दीन से दूसरे दीन में दाखिल करें और एक किबले से दूसरा किबला मुकर्रर करा दें और बाज़ अहकाम को मनसूख करें और बाज़ नए अहकाम लावें। लेकिन इस जगह तो ऐसे इनकलाब का दावा नहीं है, वही इस्लाम है जो पहले था, वही नमाजें हैं जो पहले थीं, वही रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो पहले था और वही किताब करीम है जो पहले थी। असल दीन में से कोई ऐसी बात छोड़नी नहीं पड़ी जिससे इस कदर हैरानी हो। मसीह मौत का दावा इस हालत में गिरां और काबिल एहतियात होता कि जब उसके दावा के साथ नऊज़ु बिल्लाह कुछ दीन के अहकाम की कमी बेशी होती और हमारी अमली हालत दूसरे मुसलमानों से कुछ फ़र्क रखती। अब जबकि इन बातों में से कोई भी नहीं, सिर्फ माँ बहिन नज़ा हयात मसीह और वफात मसीह है, और मसीह मौत का दावा इस मसले की दर हकीकत एक फरा है, और इस दावा से मुराद कोई अमली इनकलाब नहीं और ना इस्लामी एतकादात पर उसका कुछ मुखालिफाना असर है, तो क्या इस दावा के तस्लीम करने के लिए किसी बड़े मौजदे या करामत की हाजत है, जिसका मांगना रिसालत के दावा में अवाम का कदीम शेवा है। एक मुसलमान जिसे तायदे इस्लाम के लिए खुदा ताला ने भेजा, जिसके मकासद ये हैं कि ता दीन इस्लाम की खूबियाँ लोगों पर जाहिर करे और आजकल के फ़लसफ़ी वगैरह इल्ज़ामों से इस्लाम का पाक होना साबित कर देवे और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की तरफ रजू दिलावे, क्या उसका कबूल करना एक मुनसिफ मजाज और खुदा तर्स आदमी पर कोई मुश्किल अमर है। मसीह मौत का दावा अगर अपने साथ ऐसे लवाजम रखता जिनसे शरीयत के अहकाम और अकायद पर कुछ मुखालफाना असर पहुँचता तो बेशक एक हौलनाक बात थी, लेकिन देखना चाहिए कि मैंने इस दावे के साथ किस इस्लामी हकीकत को मुनकलिब कर दिया है, कौन से अहकाम इस्लाम में से एक ज़र्रा भी कम या ज़्यादा कर दिया है। हाँ, एक पेशगोई के वो माने किए गए हैं जो खुदा ताला ने अपने वक्त पर मुझ पर खोले हैं, और कुरान करीम इन मानों की सेहत के लिए गवाह है और अहादीस सहिया भी उनकी शहादत देती हैं, फिर नामालूम कि इस कदर क्यों शोर होगा है। हाँ, तालब हक सवाल भी इस जगह कर सकता है, और वो ये कि मसीह मौत का दावा तस्लीम करने के लिए कौन से कराइन मौजूद हैं, क्योंकि किसी मुद्दई की सदाकत मानने के लिए कराइन तो चाहिए, खुसूसन आजकल के ज़माना में जो मकरो फरेब और बददियानती से भरा हुआ है और दावी बातला का बाजार गर्म है। इस सवाल के जवाब में मुझे ये कहना काफ़ी है कि मंदरजा जैल अमूर طالب حق کے لیے بطور علامات اور قرائن کے ہیں۔ اول وہ پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواتر معنوی تک پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کر دے گا اور اس کی کمزوریوں کو دور کر کے پھر اپنی اصلی طاقت اور قوت پر اس کو لے آوے گا۔ اس پیشگوئی کی روح سے ضرور تھا کہ کوئی شخص اس 14ویں صدی پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا اور موجودہ خرابیوں کی اصلاح کے لیے پیش قدمی دکھلاتا، سو یہ عاجز عین وقت پر معمور ہوا۔ اس سے پہلے صدہا اولیاء نے اپنے الہام سے گواہی دی تھی کہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہوگا، اور احادیث صحیحہ نبویہ پکار پکار کر کہتی ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے۔ بس کیا اس عاجز کا یہ دعویٰ اس وقت عین اپنے محل اور اپنے وقت پر نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فرمودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا جاوے؟ میں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر فرض کیا جاوے کہ 14ویں صدی کے سر پر مسیح موعود پیدا نہیں ہوا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پیشگوئیاں خطا جاتی ہیں اور صدہا بزرگوار صاحب الہام جھوٹے ٹھہرتے ہیں۔ نمبر دو، اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب علماء سے یہ سوال کیا جائے کہ 14ویں صدی کا مجدد ہونے کے لیے بجز اس آکر کے اور کس نے دعویٰ کیا ہے، اور کس نے من جانب اللہ آنے کی خبر دی ہے، اور ملہم ہونے اور معمور ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کے جواب میں وہ بالکل خاموش ہیں اور کسی شخص کو پیش نہیں کر سکتے جس نے ایسا دعویٰ کیا ہو۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ملہم من اللہ اور مجدد من اللہ کے دعوے سے کچھ بڑا نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس کو یہ رتبہ حاصل ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہم کلام ہو، اس کا نام من جانب اللہ خواہ مسیل مسیح ہو اور خواہ مسیل موسیٰ ہو، یہ تمام نام اس کے حق میں جائز ہیں۔ مسیل ہونے میں کوئی اصلی فضیلت نہیں، اصلی اور حقیقی فضیلت ملہم من اللہ اور کلیم اللہ ہونے میں ہے۔ پھر جس شخص کو مکالمہ الہیہ کی فضیلت حاصل ہو گئی اور کسی خدمت دین کے لیے معمور من اللہ ہو گیا، تو اللہ جل شانہ وقت کے مناسب حال اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہے۔ یہ نام رکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اسلام میں موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یعقوب وغیرہ بہت سے نام نبیوں کے نام پر لوگ رکھ لیتے ہیں اس تفاعل کی نیت سے کہ ان کے اخلاق انہیں حاصل ہو جائیں۔ پھر اگر خدا تعالیٰ کسی کو اپنے مکالمہ کا شرف دے کر کسی موجودہ مصلحت کے موافق اس کا کوئی نام بھی رکھ دے، تو اس میں کیا استبعاد ہے؟ اور اس زمانے کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم الشان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کو دفع کرنا اور ان کے فلسفے کو جو مخالف قرآن ہے دلائل قویہ کے ساتھ توڑنا اور ان پر اسلام کی حجت پوری کرنا ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی آفت اس زمانے میں اسلام کے لیے، جو بغیر تائید الہی دور نہیں ہو سکتی، عیسائیوں کے فلسفیانہ حملے اور مذہبی نکتہ چینیاں ہیں، جن کے دور کرنے کے لیے ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آوے۔ اور جیسا کہ میرے پر کشفن کھولا گیا ہے، حضرت مسیح کی روح ان افتراؤں کی وجہ سے جو ان پر اس زمانے میں کیے گئے اپنے مثالی نزول کے لیے شدت جوش میں تھی اور خدا تعالیٰ سے درخواست کرتی تھی کہ اس وقت مثالی طور پر اس کا نزول ہو، سو خدا تعالیٰ نے اس کے جوش کے موافق اس کی مثال کو دنیا میں بھیجا تا وہ وعدہ پورا ہو جو پہلے سے کیا گیا تھا۔ یہ ایک سر اسرار الہیہ میں سے ہے کہ جب کسی رسول یا نبی کی شریعت اس کے فوت ہونے کے بعد بگڑ جاتی ہے اور اس کی اصلی تعلیموں اور ہدایتوں کو بدلا کر بےہودہ اور بے جا باتیں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور ناحق کا جھوٹ افترا کر کے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ تمام کفر اور بدکاری کی باتیں اس نبی نے ہی سکھلائی تھیں، تو اس نبی کے دل میں ان فسادوں اور تہمتوں کے دور کرنے کے لیے ایک اشد توجہ اور اعلیٰ درجے کا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تب اس نبی کی روحانیت تقاضا کرتی ہے کہ کوئی قائم مقام اس کا زمین پر پیدا ہو۔ اب غور سے اس معرفت کے دقیقہ کو سنو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دو مرتبہ یہ موقع پیش آیا کہ ان کی روحانیت نے قائم مقام طلب کیا۔ اول جب کہ ان کے فوت ہونے پر 600 برس گزر گیا اور یہودیوں نے اس بات پر حد سے زیادہ اصرار کیا کہ وہ نعوذ باللہ مکار اور کاذب تھا اور اس کا ناجائز طور پر تولد تھا اور اس لیے وہ مصلوب ہوا، اور عیسائیوں نے اس بات پر غلو کیا کہ وہ خدا تھا اور خدا کا بیٹا تھا اور دنیا کو نجات دینے کے لیے اس نے صلیب پر جان دی، پس جبکہ مسیح علیہ السلام کی بابرکت شان میں نابکار یہودیوں نے نہایت خلاف تہذیب جرا کی اور بموجب توریت کی اس آیت کے جو کتاب استثناء میں ہے کہ جو شخص صلیب پر کھینچا جائے وہ لانتی ہوتا ہے، نعوذ باللہ، حضرت مسیح علیہ السلام کو لانتی قرار دیا اور مفتری اور کاذب اور ناپاک پیدائش والا ٹھہرایا، اور عیسائیوں نے ان کی مدہ میں اعتراء کر کے ان کو خدا ہی بنا دیا اور ان پر یہ تہمت لگائی کہ یہ تعلیم انہی کی ہے۔ تب با اعلام الہی مسیح کی روحانیت جوش میں آئی اور اس نے ان تمام الزاموں سے اپنی بریت چاہی اور خدا تعالیٰ سے اپنا قائم مقام چاہا، تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، جن کی بعثت کی اغراض کثیرہ میں سے ایک یہ بھی غرض تھی کہ ان تمام بے جا الزاموں سے مسیح کا دامن پاک ثابت کریں اور اس کے حق میں صداقت کی گواہی دیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 16 باب میں کہا ہے کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پاس نہ آئے گا، پھر اگر میں جاؤں تو اسے تم پاس بھیج دوں گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا، گناہ سے اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے، راستی سے اس لیے کہ میں اپنے باپ پاس جاتا ہوں اور تم مجھے پھر نہ دیکھو گے، عدالت سے اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے، جب وہ روح حق آئے گی تو تمہیں ساری سچائی کی راہ بتاوے گی، وہ روح حق میری بزرگی کرے گی اس لیے کہ وہ میری چیزوں سے پائے گی، وہ تسلی دینے والا جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب چیزیں سکھائے گا، میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ مجھ کو نہ دیکھو گے اس وقت تک کہ تم کہو گے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر یعنی مسیح علیہ السلام کے نام پر آتا ہے۔ ان آیات میں مسیح کا یہ فکرہ کہ میں اسے تم پاس بھیج دوں گا اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ مسیح کی روحانیت اس کے آنے کے لیے تقاضا کرے گی، اور یہ فکرہ کہ باپ اس کو میرے نام سے بھیجے گا، لوکا 14، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ آنے والا مسیح کی تمام روحانیت پائے گا اور اپنے کمالات کی ایک شاخ کی روح سے وہ مسیح ہوگا، جیسا کہ ایک شاخ کی روح سے وہ موسیٰ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے نام اپنے اندر جمع رکھتے ہیں، کیونکہ وہ وجود پاک جامع کمالات متفرقہ ہے، پس وہ موسیٰ بھی ہے اور عیسیٰ بھی اور آدم بھی اور ابراہیم بھی اور یوسف بھی اور یعقوب بھی۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے، فبہداہ مقتدی، الانعام 91، یعنی اے رسول اللہ تو ان تمام ہدایات متفرقہ کو اپنے وجود میں جمع کر لے جو ہر ایک نبی خاص طور پر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بس اس سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کی شانیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شامل تھیں، اور در حقیقت محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ محمد کے یہ معنی ہیں کہ بغائط تعریف کیا گیا، اور غائط درجہ کی تعریف تبھی متصور ہو سکتی ہے کہ جب انبیاء کے تمام کمالات متفرقہ اور صفات خاصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں جن کا اس وقت لکھنا موجب طوالت ہے اسی پر دلالت کرتی، بلکہ بصراحت بتلاتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک با اعتبار اپنی صفات اور کمالات کے مجموعہ انبیاء تھی، اور ہر یک نبی نے اپنے وجود کے ساتھ مناسبت پا کر یہی خیال کیا کہ میرے نام پر وہ آنے والا ہے، اور قرآن کریم ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ ابراہیم سے مناسبت رکھنے والا یہ نبی ہے، اور بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسیح سے بشدت مناسبت ہے اور اس کے وجود سے میرا وجود ملا ہوا ہے۔ بس اس حدیث میں حضرت مسیح کے اس فکرے کی تصدیق ہے کہ وہ نبی میرے نام پر آئے گا، سو ایسا ہی ہوا کہ ہمارا مسیح صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا تو اس نے مسیح ناصری کے ناتمام کاموں کو پورا کیا اور اس کی صداقت کے لیے گواہی دی اور ان تہمتوں سے اس کو بری قرار دیا جو یہود اور نصارہ نے اس پر لگائی تھیں، اور مسیح کی روح کو خوشی پہنچائی۔ یہ مسیح ناصری کی روحانیت کا پہلا جوش تھا جو ہمارے سید، ہمارے مسیح خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے اپنی مراد کو پہنچا، فالحمدللہ۔ پھر دوسری مرتبہ مسیح کی روحانیت اس وقت جوش میں آئی کہ جب نصارہ میں دجالیت کی صفت اتم اور اکمل طور پر آ گئی، اور جیسا کہ لکھا ہے کہ دجال نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور خدائی کا بھی، ایسا ہی انہوں نے کیا۔ نبوت کا دعویٰ اس طرح پر کیا کہ کلام الہی میں اپنی طرف سے وہ دخل دیے، وہ قواعد مرتب کیے اور وہ تنسیخ ترمیم کی جو ایک نبی کا کام تھا، جس حکم کو چاہا قائم کر دیا اور اپنی طرف سے عقائد نامے اور عبادت کے طریق گھڑ لیے، اور ایسی آزادی سے مداخلتیں بے جاگی کہ گویا ان باتوں کے لیے وحی الہی ان پر نازل ہو گئی۔ سو الہی کتابوں میں اس قدر بے جا دخل دوسرے رنگ میں نبوت کا دعویٰ ہے، اور خدائی کا دعویٰ اس طرح پر کہ ان کے فلسفہ دانوں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی طرح تمام کام خدائی کے ہمارے قبضے میں آ جائیں، جیسا کہ ان کے خیالات اس ارادے پر شاہد ہیں کہ وہ دن رات ان فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم ہی میں برسائیں اور نطفہ کو کسی آلہ میں ڈال کر اور رحم عورت میں پہنچا کر بچے بھی پیدا کر لیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کی تقدیر کچھ چیز نہیں بلکہ ناکامی ہماری بوجہ غلطی تدبیر تقدیر ہو جاتی ہے، اور جو کچھ دنیا میں خدا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کو ہر یک چیز کے طبعی اسباب معلوم نہیں تھے، اور اپنے تھک جانے کی حد انتہا کا نام خدا اور خدا کی تقدیر رکھا تھا۔ اب علل طبعیہ کا سلسلہ جب بکلی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تو یہ خام خیالات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ بس دیکھنا چاہیے کہ یورپ اور امریکہ کے فلاسفروں کے یہ اقوال خدائی کا دعویٰ ہے یا کچھ اور ہے، اسی وجہ سے ان فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مردے بھی زندہ ہو جائیں۔ اور امریکہ میں ایک گروہ عیسائی فلاسفروں کا انہی باتوں کا تجربہ کر رہا ہے، اور مین برسانے کا کارخانہ تو شروع ہو گیا، اور ان کا منشا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ می کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کریں یا استسقاء کی نماز پڑھیں، گورنمنٹ میں ایک عرضی دے دیں کہ فلاں کھیت میں می برسایا جائے۔ اور یورپ میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ نطفہ رحم میں ٹھہرانے کے لیے کوئی کل پیدا ہو، اور نیز یہ بھی کہ جب چاہیں لڑکا پیدا کر لیں اور جب چاہیں لڑکی، اور ایک مرد کا نطفہ لے کر اور کسی پچکاری میں رکھ کر کسی عورت کے رحم میں چڑھا دیں اور اس تدبیر سے اس کو حمل کر دیں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ خدائی پر قبضہ کرنے کی فکر ہے یا کچھ اور ہے۔ اور یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ دجال اول نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر خدائی کا، اگر اس کے یہ معنی لیے جائیں کہ چند روز نبوت کا دعویٰ کر کے پھر خدا بننے کا دعویٰ کرے گا، تو یہ معنی صریح باطل ہیں، کیونکہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعوے میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے، اور نیز یہ بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام سناوے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور ایک امت بناوے جو اس کو نبی سمجھتی اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا اسی امت کے روبرو خدائی کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تو بڑا مفتری ہے، پہلے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتا تھا اور خدا تعالیٰ کا کلام ہم کو سناتا تھا، اور اب اس سے انکار ہے اور اب آپ خدا بنتا ہے۔ پھر جب اول دفعہ تیرے ہی اقرار سے تیرا جھوٹ ثابت ہو گیا تو دوسرا دعویٰ کیوں کر سچا سمجھا جائے؟ جس نے پہلے خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کر لیا اور اپنے تئیں بندہ قرار دے دیا اور بہت سا الہام اپنا لوگوں میں شائع کر دیا کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کیوں کر ان تمام اقرارات سے انحراف کر کے خدا ٹھہر سکتا ہے؟ اور ایسے کذاب کو کون قبول کر سکتا ہے؟ سو یہ معنی جو ہمارے علماء لیتے ہیں بالکل فاسد ہیں۔ صحیح معنی یہی ہیں کہ نبوت کے دعوے سے مراد دخل در امور نبوت، اور خدائی کے دعوے سے مراد دخل در امور خدائی ہے، جیسا کہ آج کل عیسائیوں سے یہ حرکات ظہور میں آ رہی ہیں۔ ایک فرقہ ان میں سے انجیل کو ایسا توڑ مروڑ رہا ہے کہ گویا وہ نبی ہے اور اس پر آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور ایک فرقہ خدائی کے کاموں میں اس قدر دخل دے رہا ہے کہ گویا وہ خدائی کو اپنے قبضہ میں کرنا چاہتا ہے۔